نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد، تحفہ رمضان سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ کلام اللہ بڑی دولت ہے، اس کی بے قدری نہ چاہیے، اس کی قدر کرو اور پڑھو، خواہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، کیونکہ کلام اللہ کی تلاوت سمجھ کر ہو یا بے سمجھے ہو، اس میں خاصیت تشبہ بالحق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشاورت ہو جائے گی اس کی تلاوت کی وجہ سے. اور یہی خاصیت ہے روزے کی کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی رکھنا، اور روزے میں بندے کی یہی حالت ہوتی ہے. روزے میں ایک صمدیت کی شان ہے، بے نیازی کی، لہذا دونوں اعمال میں تشبہ بالحق ہوا، یعنی تلاوت قرآن میں اور روزے میں. یہ دونوں عمل رمضان میں ہیں، اسی لیے دونوں اعمال کو رمضان سے مناسبت ہوئی. ایک مناسبت قرآن اور روزے میں یہ ہے کہ کلام اللہ سے انوار پیدا ہوتے ہیں، یہی خاصیت روزے کی ہے کہ اس سے بھی انوار پیدا ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انوار پیدا ہونے کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہو، یعنی روزے میں کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے اور تلاوت جو ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. وہ یہ کہ تلاوت عبادت وجودی ہے، یعنی اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور روزہ عبادت عدمی ہے، یعنی اس میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. دونوں میں فرق ہے مگر نورانیت پیدا کرنے میں مشترک ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے الفاظ کا اس قدر اہتمام تھا کہ فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق اس اندیشے سے برداشت فرماتے تھے کہ ان محبوب الفاظ میں سے کوئی لفظ میرے حافظے میں سے نہ نکل جائے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے منع کرنے کی نوبت آئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام ہمارے ذمے ہے کہ قرآن کو آپ کے دل میں جما دیں. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اس تسلی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ قرآن کا اس درجہ اہتمام تھا تو ہم کو بھی ان کا اہتمام چاہیے کہ بغیر الفاظ کے معنی کی حفاظت نہیں ہو سکتی، لہذا معنی کی نگہبانی الفاظ کی نگہبانی میں ہے. جو نو تعلیم یافتہ الفاظ قرآن کے پڑھنے کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ قرآن کے معنی کی بھی قدر نہیں کرتے، ورنہ اس کی حفاظت کے ہر سامان کی ان کو قدر ہوتی. صاحبو، الفاظ قرآن کو اس کی حفاظت میں بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ الفاظ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ نہایت سہولت سے حفظ ہو جاتے ہیں. تم اپنے حفظ پر کیا ناز کرتے ہو، ذرا قافیہ یا اور کوئی نظم اور نثر کی کتاب تو حفظ کر کے دیکھو، آپ کو اس وقت اپنے حفظ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ خدا تعالیٰ ہی کی تو حفاظت ہے کہ قرآن جیسی ضخیم کتاب کا حفظ کرنا آسان کر دیا کہ بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ حفظ قرآن بچپن ہی میں اچھا ہوتا ہے، بڑے ہو کر ویسا حفظ نہیں ہو پاتا جیسا بچپن میں ہوتا ہے. اور یقیناً بچپن میں بچہ قرآن پاک کے معنی سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، تو جو لوگ بغیر معنی سمجھے الفاظ قرآن پڑھنے کو بیکار کہتے ہیں، اب اگر ان لوگوں کے مشورے پر بچوں کو قرآن پاک حفظ نہ کرایا جائے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ حفظ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ لوگ حق تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حافظ پیدا کرنے چاہتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے، اور لوگ دنیا سے حفظ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں. بس مسلمانوں کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور جب الفاظ قرآن مقصود ہیں تو ان کے صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام ضروری ہے، کیونکہ جب تک الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے گا اس وقت تک وہ عربی زبان نہ کہلائے گی. اس واسطے شرعاً علم تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، حتیٰ کہ علامہ جزری نے فرمایا ہے کہ جو معلم تجوید کے ساتھ نہ پڑھاتا ہو اس کو تنخواہ لینا بھی جائز نہیں. البتہ جو شخص قرآن پاک کے صحیح کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ جائے اور کسی قاری سے حروف کے صحیح کرنے کی مشق شروع کر دے مگر پھر بھی اس کی زبان کے اندر نقص ہونے کی وجہ سے حروف صحیح نہیں ہوئے اور قاری نے کہہ دیا کہ تم سے امید نہیں ہے کہ تمہاری زبان درست ہوگی، تو اس وقت وہ معذور ہے اور اس کو اجازت ہے کہ جس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے، اب اس پر غلط پڑھنے کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب دے دیں گے جو صحیح پڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ شرط یہی ہے کہ کوئی ماہر قاری صاحب سے اپنی تجوید کو درست کرائے اور کوشش کرتا رہے، یہ نہیں کہ بالکل بس کسی نے کہہ دیا تو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے بزرگ نیک کار ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے اور قرآن کا پڑھنا اس پر مشکل ہوتا ہے اس کے واسطے دوہرا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے حافظ صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور اوپر چڑھ، یعنی بہشت یعنی جنت کے درجوں پر، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے، یعنی قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے ایک ایک درجے کے اوپر چڑھتا چلا جا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجات بقدر آیات قرآنیہ کے ہیں، بس اگر صاحب قرآن تمام قرآن پڑھے گا تو جنت کے اس آخری درجے پر پہنچ جائے گا جو اس کے حال کے لائق اور مناسب ہوگا۔ گویا ہر آیت قرآن کریم کی جنت کا ایک درجہ ہے، جتنی آیتوں کی تلاوت کر لے گا اتنے درجے جنت کے مل جائیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو آخرت میں بھی یاد رہے گا، ورنہ اس وقت بھول جائے گا اور کچھ نہ پڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے اپنے دینی شوق میں قرآن مجید کرا دیا تھا حفظ، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو یاد کرتے اور اس میں محنت اور مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے، بروئے حدیث وہ بھی حفاظ کی جماعت میں شمار کر لیا جائے گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم میری یاد اور مانگنے سے باز رکھے، یعنی جس کو قرآن یاد کرنے اور معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں قرآن کے سوا ذکر و دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں، اور کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں میں ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس کی تمام مخلوق پر۔ ایسے ہی جو شخص قرآن مجید کے ساتھ مشغول ہے اس کی فضیلت ان تمام لوگوں پر ہے جو غیر کلام الہی میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کے واسطے ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت میں ہر حرف پر ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالیٰ کی طرف سے 10 حصے اجر دینے کا وعدہ ہے، اور یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اجر اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ملا علی قاری ناقل ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ اس دل کو عذاب نہیں فرمائے گا جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ جو لوگ حفظ قرآن کو فضول بتاتے ہیں وہ خدا را ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بروایت دہلوی نقل کیا ہے کہ حامدین قرآن یعنی حفاظ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہیں، اور جو قلب کلام پاک سے خالی ہو اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے، اس حدیث شریف میں حرص کی کس قدر تاکید ہے کہ اس دل کو ویران گھر اور ارشاد فرمایا جس میں اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے دلوں کا وہ زنگ بھی دور ہوتا ہے جو کثرت معاصی یعنی بہت زیادہ گناہوں سے اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر لگ جاتا ہے۔ کثرت تلاوت سے دل صاف اور منور ہو جاتے ہیں اور وہ مکانات بھی روشن اور چمکیلے ہو جاتے ہیں جن میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شرح احیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ کتاب ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف فرمودہ ہے، منتخب احادیث ہیں کتاب الرقاق سے۔ ایک دور الحمدللہ اور مکمل ہو گیا، اب دوبارہ سے یہ کتاب پھر ایک بار شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی حدیثیں۔ فصل اول۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ ان کی قدر کما حقہ نہ کرنے کے سبب خسارے اور نقصان میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغ۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ علماء نے اس حدیث کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ انسان عبادت میں اسی وقت مشغول ہو سکتا ہے کہ جب وہ صحت مند ہو اور بقدر ضرورت رزق حلال ہو، کیونکہ کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے مگر کسب معاش سے فرصت نہیں پاتا، اور کبھی کبھی کسب معاش سے مستغنی ہوتا ہے لیکن صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اور جس کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہوں اور پھر بھی کاہلی کے سبب عبادت میں مشغول نہ ہو تو یہ بڑے ہی خسارے اور نقصان میں ہے۔ حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 برس مجاہدات کے بعد یہ حقیقت مجھے معلوم ہوئی کہ ایک سانس حق تعالی کی یاد میں مشغول ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے النعمت اذا فقدت عرفت، کوئی نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح صحت اور فراغ کی نعمت کو بہت سے لوگ مفت کھو دیتے ہیں اور اس کی قدر ان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بیمار ہوتے ہیں یا کسی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ندامت نفع نہ دے گی، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار جیت کا اور سود و زیاں کا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہ ہوگی مگر حق تعالیٰ سے غفلت کے لمحات اور اوقات پر وہاں بھی حسرت ہوگی۔ اللہ حسرت سے حفاظت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ۔ جس نے کہا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا۔ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعات معراج شریف میں، پھر آسمان کا سفر ہوا، اور اس تقریر سے جس طرح ترتیب واقعات کی معلوم ہوئی، اسی طرح روایت مذکورہ کے اشکالات از قبیل تعارض بھی رفع ہو گئے اور روایات جمع ہو گئیں۔ واقعہ نمبر 10، اس کے بعد آپ کا آسمانوں پر صعود ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعض قلب دھونے اور اس میں ایمان اور حکمت بھرنے کے مجھ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم اس کی منتہائے نگاہ پر پڑتا ہے، اور مجھ کو جبریل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ اس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براقی کی سواری پر تشریف لے گئے، گو درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے، اور بحقی میں ابو سعید کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر، یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے، میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پر بنی آدم کی ارواح موت کے بعد چڑھتی ہیں، سو اس زینے سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا۔ تم نے بعض میت کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سو وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اور اس کے داہنی بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے، اور کعب کی روایت میں ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبریل اس پر چڑھے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازہ آسمان تک پہنچے۔ یہ 5 منٹ پڑھا دے کیا؟ اچھا، کل سے جو ہے رات کی مجلس کے جو ٹیلی فون آتے ہیں 9:20 پہ آتے ہیں، 10:20 پہ آنا شروع ہوتے ہیں نا، 10:25 پر فون کر لیا کریں۔ تراوی میں تھوڑی سی ہمیں دیر ہو جاتی ہے، تراوی کے بعد واز بھی پڑھا جاتا ہے، تحفہ ماہ رمضان جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، 5-7 منٹ وہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ تو 9:25 پر فون، 10:25 پر فون کیا کریں، تو 10:30 انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔